السلام علیکم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان اللہ غنی حمید الى آخر الرکوع. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین اور معزز ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ان مجالس کے بالکل آغاز میں میں نے عرض کیا تھا کہ فہم قرآن کے دو درجے ہیں، ایک جسے قرآن مجید تذکر بالقرآن قرار دیتا ہے، یعنی آیات یا سورتوں سے ان کا اصل لب لباب، اصل سبق حاصل کر لیا جائے، اور دوسرے ہے تدبر قرآن، یعنی گہرائی میں غوطہ زنی کی جائے، ایک ایک لفظ پر ڈیرا لگا کر تدبر اور تفکر کا حق ادا کیا جائے. تو ہم نے پچھلی نشست میں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا جو حاصل تھا، جو ہمارے لیے اس میں رہنمائی تھی، اس کو تو جس حد تک بھی ممکن ہو سکا اخذ کر لیا تھا. آج ذرا بطریق تدبر اس پر غور کیجئے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں حکمت قرآنی کی اساسات معین ہوتی ہیں. یہ حکمت کا لفظ آپ نے عام طور پر سنا ہوگا، اور بالعموم اسے ہم فلسفے کے ساتھ جوڑ کر بولتے ہیں، فلسفہ و حکمت. لیکن جان لیجئے کہ فلسفہ اور حکمت میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. فلسفے کا دار و مدار عقل کے مسلمات پر ہے. فلسفہ آگے بڑھتا ہے منطق کے اصولوں پر، جبکہ حکمت میں جو اصل اساس ہے وہ بدیہیات فطرت پر ہے. ہماری فطرت میں کچھ چیزیں مضمر ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، چاہے ان کے لیے کوئی دلیل نہ دے سکے. وہ جو ہماری فطرت میں مضمر حقائق ہیں ان کو بیس بنا کر اور پھر تعقل اور تفکر کا پروسیس آگے بڑھے تو جو حاصل ہوگا وہ حکمت ہے. لفظ حکمت کو بھی ذرا اچھی طرح سمجھ لیجیے. ہے کاف اور میم سے جو الفاظ عربی زبان میں بنتے ہیں، ان سب میں آپ کو ایک مضمون مشترک ملے گا، کسی شے کی پختگی، مضبوطی. چنانچہ اسی سے لفظ استحکام بنا ہے، ملک مستحکم ہو گیا. حکمت اصل میں انسان کی عقل کی وہ پختگی ہے، اس کے شعور کی وہ پختگی ہے کہ جس سے اس میں اصابت رائے پیدا ہو جائے، صحیح حقائق تک رسائی حاصل ہو، صحیح نتائج تک انسان پہنچ رہا ہو. یہ ہے حکمت. قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں اس کو اللہ تعالی نے اپنا ایک بہت بڑا انعام، اپنا ایک بہت بڑا احسان قرار دیا ہے. فرمایا یوتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالی حکمت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے. ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا ہو گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا. تو یہ ہمارے ہاں کی ویلیوز ہیں، یہ عقل کی پختگی، دانائی، حقائق رسی کی کیفیت، اصابت رائے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے یہ اس پر اللہ کا بہت بڑا انعام و احسان. ایک حدیث نبوی بھی اس حکمت کے ضمن میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ کو سنا دوں. حضور فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن هو احق بها حیث وجدها، حکمت اور دانائی مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے، وہ اس کا سب سے بڑھ کر حقدار ہے جہاں کہیں بھی پائے. یعنی جیسے آپ کی کوئی چیز کہیں کھو گئی ہو اور پھر آپ کو وہ کہیں نظر آئے تو آپ لپکتے ہیں اس کی طرف کہ یہ میری چیز ہے، کوئی رکاوٹ کوئی جھجک نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح مومن کا معاملہ ہے کہ وژڈم، حکمت، دانائی اسے جہاں بھی نظر آئے گی وہ اسے لپک کر قبول کر لے گا. بالکل اسی طرح جیسے کہ کوئی شخص اپنی کسی گمشدہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے لپکتا ہے. بلکہ حضور نے فرمایا ہوا احق و بہا، مومن سب سے زیادہ مستحق ہے حکمت کا، ہے سو وجہ دہا جہاں کہیں بھی وہ اسے مل جائے. اب آپ اس رکوع میں دیکھیے کہ حضرت لقمان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی، لیکن حکمت قرآنی کی دو اساسات کو معین کیا گیا ہے. پہلی اساس کیا ہے؟ شکر خداوندی. لفظ شکر کو بھی میں چاہوں گا کہ آپ اچھی طرح سمجھیں، اگرچہ یہ ہمارا اردو میں مستعمل لفظ ہے. اگر کسی سے آپ پوچھیں شکر کسے کہتے ہیں تو کہے گا شکر شکر ہوتا ہے، اس کے لیے شاید کوئی اور لفظ کو استعمال نہ کر سکے. شکر کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی عمدہ تعریف کی ہے، الشکر تصور النعمت و اظہارها. شکر کسی نعمت، کسی احسان کا اعتراف اور تصور کرنا اور اس کا اظہار کرنا ہے. اور اس کے برعکس جو کیفیت ہے وہ کفر ہے. اس آیت میں بھی آپ نے دیکھا ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن اللہ غنی حمید. عام طور پر کفر کے معنی ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ جو دین کی کسی بات کا انکار کر دے، رسالت کا منکر ہو، آخرت کا منکر ہو، توحید کا منکر ہو، وہ کافر ہے. لیکن اصل میں کفر جو ہے لغوی اعتبار سے وہ شکر کی ضد ہے. یہ دونوں الفاظ اینٹونیمز ہیں، شکر اور کفر. شکر کیا ہے؟ کہ نعمت کا انسان کو احساس ہو اور اس کا وہ اظہار کرے. اور کفر کے معنی چھپا دینا ہے. تو کفر کے بارے میں امام راغب کہتے ہیں کہ وہ نعمت کو بھلا دینا اور اس کو چھپا دینا، یہ کفر. اب آپ غور کریں گے، شکر فطرت کا، اگر فطرت صحیح ہو، مسخ نہ ہوئی ہو، تو اس کا جزو لا ینفک ہے. یہ بات اس حد تک درست ہے کہ معاملہ صرف انسانوں میں نہیں، حیوانات تک میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی بھوکا پیاسا جانور ہو، آپ نے اس کے سامنے چارہ رکھا یا پانی رکھا، اس نے اپنی بھوک یا پیاس جب مٹا لی تو اب وہ جو گردن اٹھا کر آپ کو دیکھے گا تو اس حیوان کی آنکھوں میں آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے گا. یہ فطرت ہے. اور یہ جان لیجئے کہ فطرت کی صحت کی علامت یہ ہے کہ انسان میں یہ شکر کا جذبہ موجود ہو. اگر یہ کیفیت ختم ہو جائے، ایک ناشکرا انسان، اس کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہے، اسے احساس بھی نہ ہو کہ کسی نے میرے ساتھ بھلائی کی، کسی نے اس پر احسان کیا ہے، اسے شعور تک نہ ہو کہ مجھ پر کوئی احسان کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، یا یوں کہیے کہ اس کی فطرت کے سوتے خشک ہو گئے. عرب کہیں گے عین شکرا، وہ چشمہ جو ابل رہا ہے. دابت شکور، وہ جانور، وہ حیوان جس کی اگر ٹہل کی جائے، سیوا کی جائے، اچھا کھانے پینے کو دیا جائے تو وہ فرپا ہوتا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے اس کے وجود پر، وہ دابت شکور ہے. تو یہ شکر جو ہے یہ فطرت کا تقاضا ہے. اب اس بدیہیات فطرت پر اضافہ ہوگا عقل کا. عقل کا وظیفہ کیا ہے؟ عقل کا فنکشن کیا ہے؟ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اصل منیم کو پہچانے. اب آپ غور کریں گے کہ جب انسان عہد طفولیت میں ہوتا ہے تو اس کے ذہن کی دنیا ابھی اتنی محدود ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین ہی کے بارے میں جانتا ہے کہ یہی میرے رازق ہیں، یہی میرے محافظ ہیں، یہی میرے دکھ درد کو محسوس کرنے والے ہیں، کوئی تکلیف ہو تو یہی رفع کرتے ہیں. لہذا اس کا جذبہ تشکر اپنے والدین کی ذات کے ساتھ محدود ہے. جیسے جیسے فکر انسانی کا ارتقا ہوتا ہے، ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے، انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں تو بہت سو کا زیر بار احسان ہے. میرا وطن ہے، میری قوم ہے، میرے عزا و اقربا ہے، یہ سب کے سب مجھ پر احسان کرتے ہیں، میری بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں، میں ان سب کے لیے زیر بار احسان ہوں. تو اب گویا کہ وہ شکر پھیل رہا ہے. پھر انسان یہاں تک سوچتا ہے، یہ زمین جس سے میری غذا نکل رہی ہے، یہ سورج جس سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، فصلیں پکتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، میں ہر چیز کے زیر بار احسان ہوں. میری ضروریات جو پوری ہو رہی ہیں، تو اس پوری کائنات کے اندر ایک ایک شے جو ہے میری ربوبیت میں، میری ضروریات کی بہم رسانی میں لگی ہوئی ہے. یہ شکر پھیل کر کائنات کی وسعتوں کو اپنے اندر سمو لے گا. اس کے بعد ایک چھلانگ اور ہے، فکر انسانی اگر یہ ایک قدم اور اٹھا لے، یہ تمام مظاہر فطرت، ان میں جو تعدد نظر آ رہا ہے، ان سب کا منبع اور سرچشمہ ایک ساتھ ہے. سورج میں اگر تمازت ہے تو اس کی اپنی نہیں، کوئی اور ہے جس نے اس میں یہ تمازت رکھی. کسی شے میں اگر کوئی وقف ہے تو اس کا ذاتی نہیں، ایک خالق ہے، ایک رب ہے، ایک منعم ہے، جس کے انعام و احسانات کا یہ پورا سلسلہ اس کائنات میں پھیلا ہوا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ عقل جب اس حد کو پہنچ جائے گی، تو وہ شکر جو شروع ہوا تھا والدین کی ذات سے، اور وہ پھیلتا ہوا کائنات کی وسعتوں کو محیط ہو گیا تھا، پھر ایک ذات پر جا کر مرتکز ہو جائے گا. شکر کا سزاوار حقیقی اللہ ہے. یہاں وہ فطرت اور عقل دونوں کے امتزاج سے جو حاصل ہوا وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی، حکمت عطا کی، کہہ کر شکر اللہ کا. معلوم ہوا یہ کہہ جو ہے، گویا کہ یہ منطقی نتیجہ ہے حکمت اور دانائی کا. وہ حکمت حکمت نہیں جس سے کہ شکر خداوندی کی کیفیت قلب میں پیدا نہ ہو. اب یہ بات بھی جان لیجئے، اس شکر کے تین درجے ہیں. امام راغب نے بہت خوبصورتی سے بحث کی ہے. شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ نعمت کا احساس اور ادراک ہو. ظاہر بات ہے کہ اگر کسی بچے کے ہاتھ پر کوہ نور ہیرا رکھ دیا جائے، تو اسے معلوم نہیں کہ مجھے کیا چیز دی گئی ہے، وہ اسے کانچ کا ٹکڑا سمجھے گا. تو جس قدر شکر اس میں ہونا چاہیے اتنا پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسے یہ شعور ہی نہیں ہے کہ مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا گیا. تو پہلی چیز ہوگی نعمت کا ادراک، شعور، کما حقہ. دوسرا درجہ ہوگا شکر باللسان، زبان سے بھی حمد و ثنا ہو اس ہستی کی، جیسے آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، جیسے تھینکس، شکرن. یہ اس معاشرے میں جو متمدن اور مہذب معاشرہ ہوگا، اس میں یہ الفاظ سب سے زیادہ کہے اور سنے جانے والے الفاظ. پھر ایک تیسرا درجہ ہے شکر بالجوارح، اس نعمت کا حق ادا کرو. اگر اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا تو یہ بھی ناشکراپن ہے. اگر کسی بچے کو اس کے والد نے ایک بہت ہی عمدہ کتاب لا کر دی، بچہ مہذب تھا، اس نے اپنے والد کا شکریہ فوراً ادا کیا، لیکن پھر اس نے اس کتاب کو بند کر کے رکھا تاتے نسیان پر اور اس سے کوئی استفادہ نہ کیا، تو یہ بھی ناشکراپن ہے. تو نعمت کا حق ادا کرنا یہ بھی شکر کا تقاضا ہے. یہ ہے وہ چیز کہ جس سے قرآن حکیم معرفت الہی تک انسان کو پہنچاتا ہے. حکمت کے نتیجے میں شکر خداوندی پیدا ہوا، اور اللہ کا حق ادا کرنا اس کو پھر اگلی آیت میں بیان کیا گیا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا. اس کی نعمتوں کا حق جو تم سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرنا. اس پر تو انشاءاللہ آئندہ درس میں گفتگو ہوگی. اب اس رکوع میں حکمت قرآنی کی ایک دوسری بنیادی بات جو زیر بحث آئی ہے اس کو نوٹ کیجئے، اور وہ تصور ہے معروف اور منکر کا، نیکی اور بدی کا تصور. قرآن یہ بتاتا ہے کہ فطرت انسانی میں نیکی اور بدی کی پہچان موجود ہے، اس کا امتیاز اور فرق یہ انسان طبعاً کرتا ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. انسان اپنی فطرت سے اس بات سے واقف ہے کہ سچائی اچھائی ہے اور جھوٹ برائی ہے. وعدہ پورا کرنا نیکی ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرنا برائی ہے. ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک یہ خیر ہے، ہمسائے کو پریشان کرنا یہ شر ہے. اس لیے قرآن نے الفاظ استعمال کیے معروف، معروف کہتے ہیں جانی پہچانی چیز، منکر وہ چیز کہ جو پہچان میں نہ آئے. میں حیران ہوا کرتا ہوں ان دو الفاظ کے حوالے سے قرآن مجید نے حکمت کے کیسے اہم مسائل پر سے پردہ ہٹایا. نہ صرف یہ کہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، بلکہ فطرت انسانی کا میلان نیکی کی طرف ہے، بدی کی طرف نہیں. بدی سے ابا کرتی ہے فطرت. یہ دوسری بات ہے کہ بالکل غیر معمولی حالات میں، اب نارمل سرکمسٹانسز میں، یا غلط قسم کے ماحول سے اثر پذیر ہو کر انسان بدی کا رخ کر لے، لیکن فطرت انسانی جو ہے وہ اس غلط رخ اختیار کرنے والے شخص کو متنبہ کرتی رہے گی، اس کا ضمیر اس کو بتاتا رہے گا کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہو. تو یہ ہے دوسری اساس، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ایمان بالآخرہ سے. یہ بات آگے چل کر اور کھلے گی. اگر نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے تو پھر نیکی کا صلہ ملنا چاہیے، بدی کی سزا ملنی چاہیے. گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے، جو بو گے تو جو کاٹو گے. تو کیسے ممکن ہے؟ یا تو یہ کہیے کہ نیکی اور بدی برابر ہے، ان میں کوئی فرق اور تفاوت نہیں. لیکن اگر فطرت اس کو قبول نہیں کرتی، عقل سلیم اس کو قبول نہیں کرتی، فطرت اور عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، تو نیکی کا نتیجہ اچھا، بدی کا نتیجہ برا نکلنا چاہیے. یہی وہ بات ہے جو حضرت لقمان نے کہی، اے میرے بچے، نیکی یا بدی خواہ رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں ہو، کہیں فضا کی پہنائیوں میں ہو، کہیں وہ پیٹ زمین کے پیٹ میں گھس کر کی گئی ہو، اللہ اس کو لے آئے گا. یہ اعمال انسانی ضائع جانے والے نہیں. یہ ہیں وہ امور کہ جن پر قرآن مجید کا، اگر آپ لفظ فلسفہ استعمال کرنا چاہیں تو قرآن کے فلسفے کی عمارت تعمیر ہوتی ہے ان اساسات پر. اب اس سلسلے میں جو سوال آپ حضرات کرنا چاہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں.
ڈاکٹر صاحب، قرآن میں ذکر ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، جبکہ آپ نے فرمایا ہے کہ فطرت انسانی میں شکر جو ہے اس کا جزء لا ینتق ہے، تو اس تضاد کی طرف ذات فرما دیجیے کہ قرآن کہتا ہے کہ انسان تو نہ شکر ہے.
اصل میں الانسان جب آتا ہے تو الف لام کسی چیز کو معین بھی کر دیا کرتا ہے، کسی شخص سے معین کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو بہرحال اس سے تو انکار نہیں کہ انسانی معاشرے میں ہر دور میں جہاں نارمل اشخاص ہوں گے وہاں وہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جن کی شخصیت پرورٹ ہو چکی ہو، مست ہو چکی ہو. تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے.
کوئی شخص شکر ادا کرتا ہے تو کیا وہ اپنے نفس کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں؟
جی ہاں، یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا، اس لیے کہ اس آیہ مبارکہ میں اس کی طرف اشارہ ہے. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے شکر کی روش اختیار کرے گا، بلکہ فار دیٹ میٹر شکر صرف اللہ کا نہیں بندوں کا بھی. حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا.